ایک آدمی جا رہا ہے, اس نے مکہ چھوڑ دیا, تو اس کے چھوڑنے کے بعد پھر ایک تو پوری دنیا میں ہماری ذلت ہو رہی ہے کہ مکے والے ایسے لوگ تھے کہ ان سے لوگ تنگ آ کے بھاگ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم یہاں سے نکل کے جائیں, وہ جا رہا ہے اپنے بچوں کو لے کر, تو ہم جا کے مقابلہ کریں, وہ اچھے لگتے ہیں ہم. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیلنج کر کے ہمیں گیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں دو دن کے لیے, تو آخر اسے بھی تو کسی کا سہارا ہے, ایسے تو نہیں چیلنج کر رہا, وہ اکیلا کیسے لڑ سکتا ہے ہم سب سے. معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو این ٹائم پہ ظاہر ہوں. خیر, ان نے ارادہ اپنا بدل دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فترق الباب, ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, تو تھوڑی دیر گزری کہ ہم نے دیکھا, فاذا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی محمد پاک ہیں, اور ایسے وقت میں تو حضور کبھی ہمارے پاس نہیں آئے. حضور کی یہ عادت مبارک بھی نہیں تھی کہ اس وقت میں ایسے اوقات میں کبھی ہمارے گھر میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا, اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کمرے میں ایک بی بی عائشہ ہیں اور ایک بی بی اسما ہیں. بی بی عائشہ اور بی بی اسما جو ہیں یہ بہنیں ہیں, اور دونوں بیٹیاں ہیں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی, لیکن دونوں کی ماؤں میں فرق ہے. عرب میں تو پہلے سے رواج تھا نا شادیوں کا, حتیٰ کہ زمانے جہلیت میں بھی رواج تھا شادیوں کا, اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی, کہ بھی آپ نوے نوے سو سو بیویاں ہوتی تھیں. اسی طرح پھر زمانے جاہلیت میں بھی, یہ تو بعد میں ہمارے ہاں یعنی پھر شریعت نے پھر چار تک کی اجازت دے دی, لیکن ہماری اللہ کا فضل ہے, انڈو پاک کی مخلوق بڑی کئی شوہر جو ہیں بیچارے بیوی پرست لوگ ہیں, الحمدللہ وہ ایک سے گزارا کر, وہ ایک سے بھی اپنی عزت نہیں بچا سکتے, شریف لوگ ہیں بیچارے, اور خام خواہ کر کے کیوں اپنے آپ کو خراب کر, ایک ہی کافی ہے انشاءاللہ, اسی سے بخشے جائیں گے. کیونکہ جو خوافین ہوں گے لازمن ان کی تو ایک بیوی ہوگی نا, فین خف تم, اگر تم ڈرتے ہو تو پھر ایک, تو جن کی ایک ایسا بات ہے کہ وہ خوافین ہیں, ڈرنے والے ڈرپوک قوم. عرب تو غیر ایسے نہیں تھے, عرب تو عرب تھے. تو اب جناب یہ ہوا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اخرج انکا یا ابی بکر, ابی بکر آپ کے گھر میں جو ہیں ان کو باہر بھیج دو, میں نے بات کر لی. اب دیکھو ابو بکر کا اعتماد, اس وقت پتا ہے بی بی عائشہ آپ سے کہ سات آٹھ سال کی بچی ہے, کوئی لمبی عمر کی عورتیں تھوڑی تھی, سات سال چھ سال سات سال آٹھ سال کی بچیاں تھیں. ابا بکر نے کہا یا رسول اللہ ما ہذہ الا عائشہ و اسماء, میرا مدنی یہ عائشہ ہے, یہ اسماء ہے, یہ ابو بکر کی بیٹیاں ہیں, کوئی غم نہیں, آپ جو مرضی آئے بات کریں, آپ کو میرے گھرانے پہ اعتماد نہیں, چھ سال کی بچی سات سال کی بچی, لیکن ابو بکر کا اعتماد دیکھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی امرت بالہجرہ, ابو بکر میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اب مکہ چھوڑوں, میں اب ہجرت کروں, ہجرت کا حکم آ گیا ہے. تو ابی بکر نے فوراً کہا الصحبت یا رسول اللہ, حضور آپ کو تو حکم آ گیا, میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ان اللہ امرنی, ابو بکر میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا. فبکا ابی بکر, بی بی عائشہ کہتی ہے میرے ابا روئے اور اتنے روئے, فرماتی ہیں کہ مار آئی تو احدن, میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے, میں نے غم سے روتے ہوئے لوگ تو دیکھے تھے لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آدمی کبھی خوشی سے بھی رو پڑتا, خوشی سے بھی آنسو نکل آتے ہیں, اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں. ابا رو پڑے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا جانتا ہے میں نے تو دو اونٹنیاں پال رکھی ہیں, اتنے عرصے سے گھاس کھلا رہا ہوں, اور میں نے تو ساری تیاری مکمل کر رکھی ہے ہجرت کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, اور فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے فلاں رات کو مکہ مکرمہ سے نکلنا ہے اور فلاں راستے سے نکلنا ہے، اور ابی بکر تم نے فلاں جگہ میری انتظار کرنی ہے، وہاں سے آ کے ہم نے پھر مل جانا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں کوئی کتابت، کوئی تعلیم، کوئی تحریر، کوئی ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی. آپ کے پاس سارے مکے والوں کی امانات پڑی تھی. اب دیکھیں خدا کی شان ہے کہ مکے والے لوگ چاہے اسلام نہ لے آئیں، حضور کا کلمہ نہ پڑھیں، حضور کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب کوئی اہم اور قیمتی چیز ہوتی، سونا ہے، زیور ہے، چاندی ہے، مجوہرات ہیں، کچھ پیسے ہیں، تو وہ کٹھے باندھ کے دے جاتے حضور کی خدمت میں کہ حضور آپ امانت رکھ لیں، کیونکہ جانتے تھے کہ مخالفت اپنے مقام پر ہے لیکن محمد عربی امین صادق سچے ہیں امانت والے. حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت علی تمہارے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے، ایک تو ہمارے ہجرت کر جانے کے بعد، سفر کر جانے کے بعد یہ امانتیں جو ہیں، حاد ہی نے فلان و حاد ہی نے فلان، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، ان سب کافروں کے گھر میں پہنچانی. حاضر یا رسول. اور آپ نے فرمایا دوسری ڈیوٹی تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم نے میرے بستر پہ سونا، کیونکہ ہم نے رات کے آخری حصے میں سفر کرنا ہے، تم نے میرے بستر پہ لیٹ جانا اور اوپر کپڑا لے لینا ہے، کہ اگر کافر کوئی نگرانی بھی ہماری کر رہے ہوں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری ہجرت کے وقت میں بھی نگرانی کر رہے ہوں، تو کم از کم انہیں یہ تسلی ہو کہ شاید اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ہمیں کوئی سفر کرنے کا موقع مل جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حاضر یا رسول اللہ، حاضر یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بالکل میں حاضر، مجھے کوئی انکار. تو اسی لیے اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن بعض روافض اسی بات کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ حضور کے بعد تو خلافت کا حقدار حضرت علی تھا، کہ حضور نے اپنی امانتیں جو ہیں وہ حضرت علی کو سپرد کی ہیں، وہ حضور حضرت ابو بکر کو تو نہیں دی. اسی طرح امت بھی تو ایک امانت ہے، تو جب امانتوں کے رکھوالے خود حضور حضرت علی کو بنائے تو حضور کے بعد پھر اور کیسے کوئی آدمی اس امت کا رکھوالا بن سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے اس تخت پر، اس چارپائی پر، اس مقام پر حضور کے حکم سے حضرت علی لیٹے ہیں، تو جس کو حضور نے اپنے بستر پہ بٹھا دیا ہو تو اس تخت پہ کوئی اور کون بیٹھ سکتا. حالانکہ اصولی سی بات یہ ہے کہ یہ سب قیاسی باتیں ہیں، یعنی خیالات ہیں، دلائل ہیں عقلی، اور آپ کو پتا ہے کہ عقلی دلائل تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، ہر قوم کے پاس، ہر مذہب کے پاس. دیکھیں نا جی، اب اتنی ساری دنیا جو ہے بتوں کی پوجا کر رہی ہے، دلائل تو ان کے پاس بھی ہے نا، اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے آخر کوئی چیز تو ہے جس نے ان کے دماغ کو بھی تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ورنہ ایک عام آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ دیکھو مورتی انہوں نے خود بنائی ہے، خود رکھ کے پوج رہے ہیں، کوئی عقل کی بات ہے؟ لیکن آخر ان کے پاس تو کوئی دلیل ہے نا جو ان کو وجہ اطمینان بنی ہوئی ہے کہ ہمارا کام ٹھیک ہے. ورنہ دلیل کا معنی ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. دلیل یہ نہیں ہوتی کہ تم عقل لڑاؤ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ دلیل ہر باطل کے پاس ہوتی، ہر فرقے کے پاس دلیل ہوتی ہے، ہر غلط آدمی کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے. اچھا آپ دو آدمی لڑ جائیں، ہر آدمی جس کے پاس جائیں گے آپ، وہ کہے گا نہیں جناب اس کی زیادتی ہے، کمال کرتے ہیں آپ. اس کے پاس جائیں وہ کہے گا نہیں جناب اس کی زیادتی ہے، کمال کرتے ہیں آپ. وہ بھی دلیل دے گا، وہ بھی دلیل دے گا، دلیل تو ظالم کے پاس بھی ہوگی، مظلوم کے پاس بھی ہوگی. حالانکہ دلیل کا معنی یہ نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں، دلیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے. اگر اللہ اللہ کے رسول کے بارے میں حکم نہ ملے تو پھر اجماع امت کس بات پہ ہے؟ اجماع امت نہ ہو تو پھر ہم قیاس کریں گے کسی دوسرے مسئلے پر. یہ چار چیزیں ہیں، یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اپنا عقل لڑا لیں. اور اگر اپنا عقل لڑائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک وہ آدمی ہے جس کو کافروں کی امانتیں ملی ہیں, اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے خود محمد مدنی امانت کے طور پر دیا ہے کہ اس کو ساتھ لے جاؤ, تو حقدار زیادہ کون ہے پھر؟ یعنی ایک آدمی تو ان چاندی سونے کی امانتوں کی حفاظت پہ رکھا گیا ہے, اور ایک آدمی کو خود نبی کے وجود کی امانت سپرد ہوئی ہے کہ ابو بکر یہ تمہارے سپرد ہے, پھر کس کی زیادہ فضیلت ہے؟ ایک آدمی حضور کے بستر پہ لیٹا ہے اور ایک خود محمد مدنی جس کی گود میں لیٹا ہے, ان دو میں سے پھر افضل کون ہوگا؟ حضرت علی تو حضور کے بستر پہ لیٹے اور حضور غار میں ابو بکر کی گود میں لیٹے ہیں, تو پھر آپ بستر پہ لیٹنے والا افضل ہوگا یا جو خود نبی کا بستر بن گیا ہے وہ افضل ہوگا؟ اس لیے عقلی دلائل کی بات نہیں ہوتی, اصل بات قرآن و حدیث کے دلائل کی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی, یہ سارا فیصلہ ہو گیا. حضور پاک کا گھر مبارک یوں سمجھنے جیسے یہ چھتا بازار غزہ ہے, ابھی یہاں بیت خدیجہ تھا, اور سیدنا صدیق کا گھر تھا جہاں ابھی شرکہ مکہ بنی ہوئی ہے, یہ تھی شارع ابی بکر صدیق, اور یہاں پہ ایک مسجد بھی آتی تھی, مسجد ابی بکر صدیق, اور وہی بیت ابی بکر صدیق تھا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے یوں چلوں گا اور تم اپنے گھر سے نکلو گے, تو آگے مسیال میں یہ طریق الہجرہ جو ہے یہ جو کدئی کو راستہ جا رہا ہے اسی راستے پہ ہم اکٹھے ہوں گے, اور پھر آگے ہم غار ثور پہ جائیں گے, اس کے بعد غار ثور میں رہیں گے, اور تمہارا نوکر تمہارا غلام جو ہے عامر ابن فہیرہ اس کے ذمے یہ ہوگا کہ وہ اپنی بکریاں اور اپنا ریوڑ لے کر اسی راستے سے صبح صبح نماز کے وقت میں ریوڑ نکالے گا, تاکہ جہاں جہاں ہم چلے ہیں ہمارے قدموں کے اوپر مال مویشی چل جائے گا, ہمارے پاؤں کے نشان بیٹھ جائیں گے, تاکہ قریش ہمارے پاؤں ڈھونڈ نہ سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو باہر 60 قبیلے کے آدمی جو تیری تلواریں لے کے کھڑے فاصلہ کر, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے مٹی اٹھائی اور اس کے بعد فرمایا
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
پڑھتے گئے حضور.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
اور حضور نے پڑھا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ, اور مٹی پھینکی. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو مٹی سب کے آنکھوں میں اور سروں پہ ڈال دو, اور ان پہ ایسی نیند مسلط کر دو کہ میرے مدنی کو دیکھ بھی نہ سکے. قرآن کہتے ہیں ہم لا یبصرون, ہم نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی, ایسا حاجز کھڑا کر دیا ان کے اور نبی کے درمیان میں کہ حضور گزرتے چلے گئے اور 60 آدمی کھڑا ہے دیکھ نہیں رہے, اور کھڑے کھڑے جھول رہے ہیں نیند سے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 60 آدمی, ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں 60, اچھا 60 آدمی پھر ایک طرف بھی تو نہیں کھڑا ہوا نا, ہر طرف وہ کھڑا ہوا ہے, اور حضور میں تو مٹی مبارک ایک طرف ہے لیکن وہ سب کو پہنچی. اسی لیے قرآن کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, میرا مدنی صرف آپ نے نہیں پھینکی جو کچھ پھینکا, اصل تو اللہ نے پہنچائی, اللہ نے آپ کا کام تو صرف ایک ظاہری طور پر ایک طرف سے مٹی کو پھینک دینا تھا, لیکن چاروں طرف کس نے پہنچائی؟ وہ تو میں نے پہنچائی. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, آگے سیدنا ابی بکر انتظار میں ہیں, اور حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے اور میرے درمیان میں فاصلہ ہوگا, ہم اکٹھے نہیں چلیں گے, تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی دشمن آگے آ جائے تو دونوں کو پر تو حملہ نہ ہو جائے نا, کم سے کم ہمارا آپس میں فاصلہ تو. اصل میں یہ ساری بات کیا ہے یاد رکھنا, یہ ہجرت ہو اسراء ہو معراج ہو سفر طائف ہو سفر مدینہ ہو, یہ تعلیم تھی حضور کی امت کے لیے, ورنہ اللہ چاہتے تو جبریل کو بھیج کے معراج پہ جا سکتے ہیں, براق پہ مدینہ نہیں جا سکتے, کوئی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اگر آسمانوں تک ہو سکتا ہے اور معراج ہو سکتا ہے، ساتویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک جا کے مکے واپس آ سکتے ہیں، تو مدینہ منورہ حضور کو بھیج دینا کون سا مشکل ہے؟ لیکن پھر امت کو کیسے تعلیم ملتی کہ اگر امت کو کبھی ہجرت کرنی پڑے، اگر امت کو کبھی کافروں کے مقابلے میں گھر چھوڑنا پڑے، اگر امت کو کبھی باہر جانا پڑے، تو پھر ایسے اسباب پیدا کیے جائیں گے. یہ ہم نہیں کریں گے کہ اسباب کو چھوڑ دیں، اسباب کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسباب پر بھی عمل کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی توکل کریں. سیدنا ابی بکر فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی کہ حضور تو کچھ آگے چلے گئے، میں جب اپنی گلی سے نکلا تو سامنے مجھے ایک کافر آتا ہوا مل گیا. اس نے مجھے تو پہچان لیا اور کہا کہ من ھذا الرجل، یہ آگے جو جا رہا تھا یہ کون؟ اس وقت رات ہے، تاریکی ہے، ابھی تو تہجد کا وقت بھی نہیں ہوا، تو اس وقت آپ بھی گھر سے نکلے ہیں اور آگے کو بندہ بھی جا رہا ہے، معلوم تو ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی ہے، یہ کون ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اب میں پریشان تھا کہ اگر بتاتا ہوں تو پھر راز نبوت کھل جاتا ہے، اور اگر میں غلط بات کہتا ہوں تو پھر جھوٹ بھی میں نہیں بولنا چاہتا تھا. تو اللہ نے مجھے بات سجائی، تو میں نے فوراً کہا کہ رجل یہدینی سوا سبیل، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے. اب اس نے سمجھا کہ اچھا ابو بکر کہیں جانا چاہتا ہے، اس کو ساتھ لے آیا ہوگا کہ مجھے راستہ بتلا دو، راستہ دکھلاتا ہے. اور ابو بکر کہہ رہے تھے کہ راستہ صراط مستقیم، جنت کا راستہ دکھلانے والا بندہ ہے، یہ تو وہ بندہ ہے، یہ حدینی سوا سبیل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ گئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر ایک بات کا خیال رکھو کہ پورا پاؤں زمین پہ مت رکھو، پاؤں کے اگلے حصے پہ زور دے کے چلو، کبھی اپنے پاؤں کو تھوڑا موڑ لو، تاکہ تم جانتے ہو قریش بڑے قبائل کے لوگ ہیں، بڑے مال مویشی والے لوگ ہیں، ان کو پاؤں پہچاننا مشکل نہیں ہوتا. یہ بھی ایک فن ہے نا پاؤں کا جاننا. ہمارے یہاں آپ کے ملکوں میں، ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں اور دیگر ملکوں میں سراغی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ان کی نظر سے ایک پاؤں گزر جائے چلتا ہوا مٹی پہ، تو وہ اگر 50 سال کے بعد بھی دیکھیں تو کہیں گے یہ وہ آدمی، اتنے ماہر ہو. اور عرب بھی اسی طرح ماہر ہو. ان کا بڑا ایک عجیب واقعہ ہے نا کہ ایک دو ساتھی جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ پاؤں ہے، نشان ہے اونٹ کے پاؤں کا، دو اونٹ ہیں جا رہے ہیں، ان کے پاؤں کے نشان ہیں. تو ایک نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے نا، یہ لنگڑا معلوم ہوتا ہے، پاؤں کے نشان دیکھ. دوسرے نے کہا بھائی صرف لنگڑا نہیں معلوم ہوتا، مجھے تو یہ کانا بھی معلوم ہوتا ہے، اس کی آنکھ بھی ایک. پھر تیسرے نے کہا کہ یار یہ صرف کانا نہیں ہے، اس کو خارش کی بیماری بھی ہے. یہ باتیں کرتے ہوئے آگے ایک بندہ مل گیا. انہوں نے کہا یار کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار ابھی ابھی جو اونٹ گزرے ہیں نا، تو ہمارا خیال ہے کہ ایک تو اونٹ جو ہے وہ لنگڑا ہے. اسے کہا تمہیں کیسے پتا؟ اسے کہا یار پاؤں نہیں دیکھا، پاؤں صحیح نہیں رکھتا نا برابر، پاؤں میں لنگڑا پن ہے اور وہ کانا بھی ہے. اس نے کہا یہ تمہیں کیسے پتا چلا کانا ہے؟ اس نے کہا یار گھاس ایک طرف کا کھایا ہوا ہے، اس طرف تو اس نے منہ ہی نہیں مارا، معلوم ہوتا ادھر والا اس کو نظر ہی نہیں آتا نا. اور کسی نے کہا کہ اس کو خارج بھی ہوتا ہو گیا. دیکھو نہیں درخت کو اسے رگڑا لگایا ہے تو درخت پر اس کی چمڑا لگا ہوا ہے، تو اس نے باقاعدہ درخت کے ساتھ جا کر اپنا وجود رگڑا ہے، کوئی خارج لگی ہوئی ہے نا اس کو. تو نے کہا تم سچ کہتے ہو، میرا اونٹ ہے، لنگڑا بھی ہے، کانا بھی ہے، خارج ادا بھی. یہ تو ایسی قوم کہ اونٹوں کے پاؤں دیکھ کر پہچاننے والی، اور آج کل بھی ہیں دنیا میں، اس میں تو کوئی شک نہیں. جتنے ہمارے سہارا کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس 2000 بکری ہوتی ہے، 2000 دمبا ہوتا ہے، 1000 گائے ہوتی ہے، اور جناب وہ اپنا پاؤں دیکھ کے یہ کہ پہچان لیں گے کہ میری بکری کا پاؤں، بکری جیسی بکری کروڑوں ہوتی لیکن وہ پہچان لیتے. اسی لیے تو امام راضی کہتا ہے نا کہ ایک بدو سے میں نے پوچھا کہ تم کون، مذہب کیا؟ تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں. تو میں نے کہا تم نے کلمہ پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا. کہا خدا کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں، خدا ہے بالکل ہے. امام راضی کہتے ہیں مجھے ایسے عقل میں سوجھی کہ چلو ہے تو یہ بدو قسم کا آدمی نا، تو میں اس سے پوچھوں کہ خدا ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے مجھے گھور کے دیکھا، کہنے لگا مولوی صاحب عجیب آدمی ہو، یہ پاؤں دلالت کر رہا ہے کہ بکری گزری ہے، یہ مینگنی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہ چیزیں تو اتنے بڑے اونٹ پہ دلالت کر رہی، یہ ساری کائنات نہیں دلالت کر رہی کہ میرے بھی بنانے والا کوئی ہے. عجیب آدمی ہو، ہم یہ پاؤں دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہرن گزرا ہے یا خرگوش گزرا ہے یا بکری گزری ہے یا دمبا گزرا ہے، تو یہ پاؤں ہمیں بتلا رہا ہے، یہ پوری کائنات نہیں بتلا رہی کہ خدا کوئی ہے. اس نے کہا، راضی نے کہا کہ یار یہ تو بڑی اچھی دلیل ہے اس کے. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خدا دو ہوں. انہوں نے کہا نہیں خدا ایک. انہوں نے کہا اچھا ایک ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا، اگر خدا دو ہوتے نا تو روز جھگڑا ہوتا ہے، کہتا ابھی دن رہنے دے، کہتا نہیں میں ابھی رات لاتا ہوں. تو جو کمزور ہو جاتا ہے وہ خدا تھوڑا ہوتا ہے، کمزور بھی کبھی خدا بنا ہے بنا، جو تکڑا ہو جاتا خدا تو وہی بنتا، پھر بھی تو ایک رہتا، دو ہوتے تو نظام تو نہ چلتا ہے. کہتا چھٹی کرو، کہتا نہیں پڑھنے دو. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگلے پاؤں پہ چلیں تاکہ قریش کو ہمارے پاؤں نہ مل جائے، اور عامر ابن فوائرہ سے کہیں کہ وہ صبح صبح اپنے مویشی لے کے آئے اور اسی راستے سے گزار دیتا کہ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ چھپ جائیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ کار میں سفر کر سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، اور ادھر جب کافروں کی ہوش آیا، آنکھیں کھلی، ایک آدمی سے کہا کہ بھی دیوار پہ ہاتھ کے اندر کیوں نہ جائے، وہ دیوار پہ چڑھا لیکن اتر آئے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ حضور تو سو رہے. اس نے کہا پھر اندر تم کیوں نہیں گئے، اندر جاؤ. انہوں نے کہا دیکھو اگر ہم نے کسی کے گھر کے اندر چڑھائی کی نا تو قیامت تک تانا رہے گا کہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، بچے گھر میں ہوتی ہیں، ہم نے ان کے گھروں میں حملہ کیا، ان کے گھروں میں داخل ہو گئے. یعنی کافر بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا کہ جہاں غیر عورت رہتی، کافروں کو بھی اتنی شرم تھی کہ جس گھر میں عورت ہو ہم اندر جائیں، باہر کھڑے رہیں گے لیکن بھی اندر نہیں. اب جب صبح ہو گئی، بالکل وقت ہو گیا صبح کا، فخرج علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نکلے. اب حیران پریشان کہ بھی اس وقت حضور بھی آتے تھے حرم کے، حضرت علی جا رہے، حضرت علی تو کبھی یہاں ہوتے نہیں تھے. ان نے اس سے کہا بھی تم نے جو دیوار سے دیکھا تھا، اس نے کہا میں نے تو سوتے ہوئے دیکھا نا، کپڑا ڈال کے ایک آدمی سوئے، مجھے کیا پتا حضرت علی سو رہے تھے کہ اللہ کے نبی سو رہے تھے. اب کھڑے ہیں تھوڑی دیر گزری، دیکھا تو کوئی بھی نہیں. ان نے کہا بے وقوف خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دوسرا کہ یار یہ میرے سر میں مٹی کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا کمال ہے، مٹی تو میرے سر میں بھی ہے، ہمارے سر میں مٹی کیسے آ گئی؟ اب ساٹھ آدموں کے سر. انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہو القت تراب علی رؤوسنا، اللہ کے نبی ہمارے سروں پہ مٹی پھینک کے چلے، ہم ناکام. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں گئے. اب جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو اللہ کے نبی نہیں ہے. فوراً ابو جہل نے کہا دیکھو دوڑو. اس نے کہا فوراً دوڑو، جلدی کرو اور جلدی پہنچو، بس اگر نبی اپنے گھر میں نہیں ہے نا تو پھر وہ ابو بکر کے گھر میں چھپے ہوں. یعنی ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا نبی اپنے گھر کے بعد اگر کوئی مقام ہو سکتا ہے تو ابو بکر کا. دشمنی اپنی جگہ. دوڑے دوڑے جب آئے اور حضرت صدیق کے دروازے پہ آ کے کھٹکھٹایا، ابو جہل ہے، ساتھی ہیں، جوان ہیں، تو اندر سے بی بی اسما نکلی. یہ بی بی اسما جو ہیں یہ سیدہ عائشہ کی بہن، ماں کا فرق ہے باپ کے، بی بی عائشہ کی ماں الگ ہے، بی بی اسما کی ماں الگ ہیں، لیکن باپ دونوں کے ابو بکر ہیں اور دونوں باپ کی طرف سے بہنیں ہیں. اور یہ وہ بی بی اسما ہیں جو عبداللہ ابن زبیر کی والدہ، اور یہ وہ بی بی اسما ہیں کہ جن کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جن کو اللہ نے اتنی بہادری دی تھی کہ یہ آٹھ سال کی بچی تھی جب حضور کا کھانا لے کے غار میں پہنچانے جاتی تھی. تم آپ تو ایک دن ذرا غار میں چڑھ کے دیکھیں، بلکہ مکے کے لوگ جو بڑے بڑے پرانے لوگ ہیں، خبراء ہیں، پرانے علم والے، پرانے زندگی گزارنے والے، وہ کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ غار ثور میں آج بھی جس کے دل میں ابو بکر کی دشمنی ہو وہ غار ثور پہ نہیں چڑھ سکتا. وہ کہتے ہیں شرط لگا لیں، کسی دشمن کو لے آئیں، اس کو کہیں کہ اس پہاڑ پہ چڑھو، وہ کبھی نہیں پہنچے گا غار تک، اللہ اسے پہنچنے ہی نہیں دیتے وہاں. کہ جب تم منکر ابو بکر ہو تو پھر وہاں جانے کا کیا مطلب. تو سیدہ اسماء جو ہیں یہ اتنی بہادر بچی ہے کہ 8 سال کی عمر ہے. 8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہمارے بچے بھی تو ہیں نا 8 سال کے, آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں البتہ ٹی وی شی وی وی سی آر یہ چلا لیتے ہیں, اس میں ماہر ہیں, اس میں خاصی ترقی کی ہے ہماری نسل نے ماشاءاللہ, بہت آگے جا رہی ہے. اور اب تو ایسی ترقی کر گئے ہیں کہ فلمیں جو دیکھتے ہیں نا اپنے گھروں سے چھلانگ لگا کے کئی بچے مر گئے, اور ان بچوں کے لباس اور کپڑوں کو دیکھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس خطے کی مخلوق ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھتا ہوں نا ٹوپیاں رنگ برنگی کپڑے پلاسٹک کے اور بوٹ اتنے بڑے کہ بچے سے بھاری, اتنے بڑے بڑے بوٹ باندھنے کے لیے 3 آدمی آ جائیں, ایک دفعہ بن جائے تو 3 گھنٹے نہیں کھلتے, اللہ کا عذاب ہے مستقل. کیا ہے نقل کرنی ہے, ایک انگریز پہنتا ہے تو ہمارے بچے کیسے نہ پہنے, نہ آرام مقصود ہے نہ عزت مقصود ہے, نقل مقصود. وہ بدبخت اگر آج بھویں اور بال سب صاف کرا دیں, دیکھ لیں گے آپ 4 دن کے بعد ہی سب صاف, ہر بد قسم کی ہے. لیکن 8 سال کی بچی ہے, دیکھو باہر نکلی تو ابو جہل جیسا آدمی, ابو جہل 6 فٹ سے بھی لمبا آدمی اور بڑا قداور بڑا زوردار بڑا ڈیل ڈال, اس نے کہا کہ اسما اینا ابو کی, تمہارا باپ کہاں ہے, وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ, اور محمد مصطفیٰ کہاں ہے. اس نے کہا ابو جہل مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے. تو ابو جہل نے غصے میں آ کر بدبخت نے سیدہ اسماء کے چہرے پہ تھپڑ مارا. باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں رخسار پہ سیدہ اسماء کو ابو جہل نے تھپڑ مارا تو بائیں کان کی بالی جو تھی وہ کان سے ٹوٹ کے ایک فرلانگ دور جا پڑی, اتنا زور سے اس ظالم نے مارا. لیکن بی بی سہ گئی اور راز نبوت نہیں کھولا, مجھے نہیں پتا کہاں. اب شرمندہ بھی ہوا کہ میں نے ایک بچی پہ ہاتھ اٹھایا, اب سب عرب دیکھ رہے ہیں یہ کیسا بدبخت ہے, لڑکیوں کو مارتا ہے. فوراً شرمندہ ہوا, واپس آیا, دار الندوہ میں پہنچا اور فوراً میٹنگ کال کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی تو چلے گئے, لیکن اگر وہ ہم سے نکل گئے اور کسی بھی طرح وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے, اس لیے ہمیں فوراً ہر ممکن تلاش کرنی چاہیے. اور 100 اونٹنی کا اعلان کیا ابو جہل نے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی خبر لائے گا میں اس کو 100 اونٹنی انعام دوں. اب جناب کفار قریش دوڑ پڑے اور ادھر میرے بدنی آگے آگے جا رہے ہیں, سیدنا صدیق پیچھے جا رہے ہیں. اور جب غار کے پہاڑ کے قریب پہنچے, حضور تھوڑے سے اوپر چڑھے تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور کی انگلیاں مبارک میں خون بھر گئے, ان کے نازک بدن تھا. کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایسا ریشم و کم خواب بھی نرم نہیں دیکھا جیسے حضور کی تلیاں مبارک نرم تھی. تو حضرت صدیق سے نہ رہا گیا, حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارکب علی کتفی, حضور میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کندھے پہ سوار. حضرت نے فرمایا ابو بکر کیا کرنے کا, حضور میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا, ان پتھروں پہ چلتے ہوئے آپ کے پاؤں, آپ کا جسم, آپ کا جسد مبارک ایک تکلیف محسوس کر رہا ہے. ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھے پہ بیٹھے اور ابو بکر اٹھا کے چلے. اسی لیے ایک آدمی نے جب حضرت علی سے پوچھا کہ من اعلم الناس, کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون تھا, قال ابی بکر ابو بکر. انہوں نے کہا عجیب بات ہے, ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا حضور نے اپنے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے, اگر ابو بکر سے بڑا عالم کوئی ہوتا تو حضور اس کو مسلح پہ کھڑا کرتے, کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ فَلْيَأُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ, تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم. اب اس نے سوچا, اس نے کہا اچھا یہ تو بتائیں سیدنا علی کہ حضرت ابو بکر سے یا حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے, کیونکہ حضرت علی بہت بہادر. تو حضرت علی نے پتا ہے کیا کہا, اس نے کہا ابو بکر سب سے بڑا بہادر بھی ابو. کہا کیا کہہ رہے, انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عجیب بات ہے کہ خدا نے کے کعبے میں جو بت بنے ہوئے تھے دیواروں پر, تو حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ علی تم ایسے نیچے ہو جاؤ, میں تمہارے کندھے کے کمر کے اوپر کھڑے ہو کر ان بتوں کو مٹا دوں. تو ابھی حضور نے ایک قدم رکھا تو میں نے کہا قطن یا رسول اللہ, بس 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 یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ جائے گی, میں حضور کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکا. تو بہادر تو ابوبکر ہے جو کندھے پہ بٹھا کے 3 میل اوپر چڑھ گیا. بہادر تو پھر ابوبکر ہے.